سورت دخانی مکیہ. اس سورت کا نام سورہ دخان ہے اور مکی سورتوں میں سے ہے. صرف یہ کہتے ہیں انا کاشف العذاب قلیلا, یہ ایک آیت مدنیہ ہے. اس سورت میں 56 یا 57 یا 59 آیت کریمہ ہے. یہ آل حوامیم میں سے ہیں, یعنی جو سورت حامیم سے شروع ہوتی ہے انہی میں سے سورہ دخان بھی ہے. اس لیے رب تک ظاہر ہے کہ یہ تمام آل حوامیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کا بنیادی مضمون ہے توحید, اثبات رسالت, باعث بعد الموت وغیرہ وغیرہ. اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام صورتیں آپس میں مشترک ہیں آل حوامیم کی. اب یہ جو اس کا نام دخان رکھا گیا وہ اس کے اندر دخان کا لفظ آیا ہے سورت میں, یوم تأتی السماء بدخان مبین. اور وہ دخان جو سورت میں آیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوگا. ایسے دخان کا تذکرہ اس سورت شریفہ کے اندر آیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ دخان ہے, جس کو عرف میں کہتے ہیں تسمیت الکل بسم الجز. یہ سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی 63 نمبر کے اوپر. اس سورت کے اندر جس دھوئیں کا تذکرہ ہے یہ دھواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کے طور پر آیا تھا. ظاہر بات ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید بنے وہ یقیناً بہت بڑی چیز, اسی لیے مستقلاً اس کے اوپر سے سورت کا نام بنا سورہ دخان. اور ترتیب بھی یہی ہے کہ سورہ زخرف نازل ہوئی, پھر دخان, پھر جاسیہ. اسی ترتیب سے اس کا نزول بھی ہوا ہے, جس ترتیب سے یہاں اس کو لکھا گیا ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کے بارے میں دیکھے کہ وہ خواب میں سورہ دخان پڑھ رہا ہے تو ظالموں کے ظلم سے, قبر کے عذاب سے, یقین کی کمزوری سے اس کی حفاظت ہوگی. تین چیزوں سے حفاظت ہوگی, ظالموں کے ظلم سے, قبر کے عذاب سے, اور یقین کی کمزوری سے. اس سورت کی تلاوت کے بڑے فضائل آئے ہیں. نمبر ایک, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کی رات میں یعنی شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح میں اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. جمعہ کی صبح میں اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے. اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں سورہ دخان پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے, جنت میں اس کے لیے گھر بن جائے گا. اور ہزار ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, یہ بھی حدیث میں آیا ہے. لیکن اس حدیث میں جمعہ کا لفظ نہیں ہے, مطلقاً رات ہے, کہ کوئی آدمی کسی بھی رات کے اندر سورہ دخان کو پڑھتا ہے تو 70,000 ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ تو اس کی فضیلت کی بات ہوئی, اس کی تلاوت کی برکت سے. تو سورۃ الدخان مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے قرآن مجید کی, کتاب کی یعنی قرآن مجید کی. المبین, جو قرآن حلال اور حرام کو ظاہر کرنے والا, حق اور باطل کو ظاہر کرنے والا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی برکت والی رات کے اندر اتارا, اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے شب قدر مراد ہے, شب قدر. اور لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ عام متن رمضان میں ہوا کرتی ہے. زیادہ تر رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہوا کرتی ہے. اسی لیے بہت سارے حضرات نے اسے شب قدر مراد لیا ہے. اور قرآن مجید کے دو نزول ہیں. ایک نزول ہے لوح محفوظ سے سماء دنیا, یعنی جو آسمان ہم کو دکھتا ہے, وہ وہاں قرآن کا منتقل ہونا, نقل کیا جانا. تو یہ جو کام ہوا ہے وہ تو شب قدر میں ہوا کہ لیلۃ مبارکہ یعنی شب قدر میں قرآن لوح محفوظ سے سماء دنیا پر آیا بیک وقت پورے پورا. اسی لیے لفظ انزلنا آیا, انزلناہ پورے اتارے جانے کے اوپر. پھر 22 سال کچھ اوپر عرصے میں بقدر ضرورت موقع موقع سے قرآن مجید تھوڑا 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 اور دنیا کے اندر نازل ہوتا رہا. یہ اس کا دوسرا نزول ہے جو بعد میں ہوا جیسا موقع اس پر کچھ. یہ دو نزول ہے قرآن. اول جو نزول ہے لوح محفوظ سے شب قدر, وہ لیلۃ مبارکہ میں, اور لیلۃ مبارکہ سے اکثر مفسرین نے مراد لیا شب قدر کو. اور شب قدر اور رمضان میں ہوا کرتی ہے. اور دیکھیے مفسرین فرماتے ہیں کہ دوسری آسمانی کتابیں بھی رمضان ہی کے مہینے کے اندر نازل ہوئی. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے تھے رمضان کی پہلی رات میں, تورات رمضان کی 6 تاریخ میں, زبور 12 تاریخ میں, انجیل 18 تاریخ میں, قرآن 24 تاریخ میں, یعنی 24 تاریخ کے بعد 25 رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا. یہ روایت امام قرطبی نے نقل فرمائی ہے. تو ان تمام روایات کا حاصل یہ ہو جائے گا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے, جبکہ دوسرے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے. اور پندرہویں شعبان کا ایک نام لیلۃ مبارکہ برکت والی رات، دوسرا نام لیلۃ البراءۃ کیونکہ اس کے اندر جہنم سے برات ہوتی ہے، نمبر تین لیلۃ الصق سواد اور کاف دستاویز کے معنی میں، کہ اس رات کو ملائکہ کو دستاویز حوالے کیے جاتے ہیں کہ بندوں کی تقدیر، بندوں کے اعمال، بندے کیا کریں گے، وہ دستاویز حوالے کیے جاتے ہیں، اور چوتھا نام ہے لیلۃ العبادہ، یہ سب نام جو ہے اس پندرہویں لیلۃ الرحمہ، کیونکہ عبادت کرنے والوں پر رحمت اترتی ہے اس لیے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، پندرہویں شعبان کی رات کو۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پندرہویں شعبان کی رات مراد ہے، انا کنا منذرین، اور ہم ہی جو ہے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ یفرق کل امر حکیم فیہا، یفرق کل امر حکیم، اس بابرکت رات میں چاہے شب قدر ہو چاہے پندرہویں شعبان کی رات ہو، اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام کا جو مضبوط ہوتا ہے، جس میں کوئی رد و بدل کا امکان نہیں ہو سکتا، اٹل فیصلے ہوتے ہیں، کس کی عمر کتنی، کس کے یہاں خوشی، کس کے یہاں غم، کس کو کتنی روزی، یہ سارے کے سارے فیصلے اٹل فیصلے اس کے اوپر اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں کہ پھر اس فیصلے میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی ہوتی نہیں ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہر ہر کام حکمت سے بھرا ہے، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتے وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی ہوتا نہیں ہے۔ اب یہاں تطبیق بھی بات بھی نکالنی پڑے گی، راج مرجو تطبیق، قرآن کا نزول راج ترین روایت تو یہی ہے کہ شب قدر کے اندر ہوا، رہا پندرہویں شعبان کا معاملہ تو بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ پندرہ شعبان کی رات میں بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، یعنی ملائکہ کو حوالے کی جاتی ہے، باقی لوہے محفوظ میں ساری تقادیر تو لکھی جا چکی ہے لیکن ایک ایک سال کے کام ان کو حوالے کیے جاتے ہیں، اس میں بندوں کی عمرہ، رزق، غم، خوشی، حالات، واقعات، سب چیزیں ان کے حوالے کی جاتی ہیں، وہ پندرہویں شعبان میں۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو رمضان میں ہوتی ہے، جس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں بھی بندوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، بعض حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض روایت سے لیلۃ البراء میں پندرہویں شعبان کی رات میں، اور بعض روایت سے لیلۃ القدر کے اندر، یعنی رمضان میں جو قرآن کے نزول کی رات ہوتی ہے اس میں۔ تو مفسرین نے دونوں کے درمیان میں تطبیق یہ دی ہے، ایک تطبیق یہ کہ دونوں راتوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ بعض فیصلے پندرہویں شعبان کی رات میں اور بعض شب قدر کے اندر، کتنی اچھی تطبیق ہو گئی۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، پندرہویں شعبان کی رات سے ملائکہ لکھنا شروع کرتے ہیں لوہے محفوظ میں سے، کیونکہ لوہے محفوظ میں سے لکھ لکھ کر کے ان کو اپنے پاس لے لینا ہے تاکہ پورا سال اس کے مطابق کام کر سکے، تو پندرہویں شعبان سے ملائکہ لکھنا شروع کرتے ہیں اور شب قدر میں جا کر کے ان کا لکھنا پورا ہو جاتا ہے۔ پندرہ شعبان اور شب قدر کے درمیان میں 41 راتوں کا فاصلہ ہوا کرتا ہے، گویا 41 رات تک یہ لوگ لکھنے کا کام کرتے ہیں، 15 شعبان سے لکھنا شروع کیا، شب قدر میں پورا کر دیا۔ نمبر تین، تیسری تطبیق بعض مفسرین نے یہ دی ہے کہ فیصلے شب برات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں تجویز ہوتے ہیں، یعنی ٹھہراؤ پاس ہوا، تجویز ہوتے ہیں، یعنی یہ کرنا یہ کرنا، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو نافذ کرنا تنفیذ، یہ تنفیذ شب قدر کے اندر ہوا کرتی ہے، تجویز 15 شعبان میں، تنفیذ شب قدر کے اندر. یہ بھی بعض حضرات نے دونوں کے درمیان تصدیق دی. البتہ راجے اور زیادہ اچھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا نزول شب قدر کے اندر، را فیصلے اور تقدیر وغیرہ وہ اکثر و بیشتر 15 شعبان میں ہو جاتے ہو، کچھ شب قدر میں ہوتے ہو، یا اس درمیان سارے کام کاج چلتے رہتے ہو، اس طریقے سے ہوتا ہے معاملہ. اتنی بات طے شدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کے اندر عبادت کے لیے جاگنا اور جو ہے اس کے جلسے جلوس کرنا، پروگرام اس کے بڑے بڑے رکھنا، لائٹنگ کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ سب ثابت نہیں ہے. ایک روایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تشریف لانا، پھر اٹھ کر واپس چلے جانا، پھر بکی میں جا کر کے وہاں کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ ایک روایت ملتی ہے. اور وہ ہر سال زندگی میں نہیں، حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. اس سے ہم یوں نکال سکتے ہیں کہ کوئی آدمی پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان چلا گیا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی، حدیث پر عمل ہو جائے گا. ہر سال جانا ضروری نہیں، ہر سال جانے کو ضروری قرار دینا غیر ثابت. اور اس رات کے اندر مسجدوں میں لائٹیں، جلسے اور یہ سب کرنا غلط، اور پوری رات پورے شہر کو سر پہ لینا یہ بھی غلط، اور عبادت کے نام پر ہنگامے مچانا یہ بھی سب غلط کام کاج ہے. اس سے امت کو روکنا بہت ضروری ہے. اسی لیے کوئی 6 15 شعبان میں بیان کے لیے تو بات ٹال جانے گی کہ آپ تو سو جانے کی رات ہے، یا سو جاؤ گھر جا کر کے. راہ قبرستان کا وہ تو ایک بار گیا تھا میں، آ گیا، اب ہر سال جانا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، یہ اعتدال کی باتیں ہیں. تو انا انزلنا، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو ایک بابرکت رات میں اتارا، انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. یہ فیصلے ہمارے یہاں سے آتے ہیں، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، رسولوں کو بھیجنا یہ ہماری ہی قدرت کی بات ہے. رحمتا من ربک، رسولوں کو بھیجنا یہ آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت ہے. انہ ہو السمیع العلیم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑے دعاؤں کو سننے والے اور بندوں کے اعمال کو جاننے والے ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے بھی رب، اللہ تعالیٰ زمین کے بھی رب، آسمان زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ رب. ان کنتم موقنین، اے مکہ والو یقین پیدا کر لو، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ جلاتے ہیں، وہی اللہ موت دیتے ہیں، تمہارے بھی رب ہے، تمہارے اگلے باپ دادے جو گزر چکے ان کے رب وہی ہے. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ کافی لوگ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کر رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اے نبی جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں اور آپ کی دعوت کے بارے میں کھیل تماشے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ انتظار کیجئے، جس دن آسمان ایک کھلم کھلے دھوئے کو لے آئے گا. وہ دھواں کیسا ہوگا؟ یغشن ناس، لوگوں کو چھا جائے گا. ھذا عذاب الیم، یہ دردناک عذاب ہوگا اس دھوئے کا آ جانا. اب سوچو کہ اس دھوئے کا کیا مطلب. نمبر ایک، مفسرین نے اس میں متعدد اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب ان مکہ والوں نے جھٹلایا، مذاق کیا، انکار کیا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم اعینی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ آپ میری ان کے خلاف مدد فرمائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم مصر والوں پر جس طرح 7 سال قحط آئے تھے، اس طریقے سے اللہ آپ بھی ان کے اوپر قحط مسلط فرمائیے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور اس کے نتیجے کے اندر ان کے اوپر سخت قحط مسلط ہوا ان مکہ والوں کے اوپر۔ اب جب قحط کا سلسلہ شروع ہوا تو عجیب و غریب قحط، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان، حضور تو ہجرت کر چکے تھے، راجح قول میں ہجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اگر کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے پیش آیا، لیکن راجح بات یہ کہ نہیں، حضور تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ اب ایسے 7 سال بارش بند، کھیتی اگتی نہیں، غلہ نہیں، اناج نہیں، اب مکہ کے اندر تو ایسے بھی کوئی فکر ہوتی نہیں تھی، لیکن پانی بند، مکہ میں عام طور پر غلہ آتا تھا یمامہ سے، اور یمامہ کے سردار حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو مکہ کے مشرکین نے ان کے اوپر ملامت کی، تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے ملامت کرتے ہو، میں غلہ بند کر دیتا ہوں، جاؤ۔ یہ بھی عجیب لوگ، جہاں سے غلہ آئے ان لوگوں کی ملامت کر رہے ہیں، تو انہوں نے غلہ بند کر دیا۔ ایک طرف بارش شروع ہو گئی، دوسری طرف یمامہ سے جو مکہ غلہ آتا تھا وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو یہ مکہ کے کافر تو برابر شکنجے میں آ گئے۔ ایسی بھوک اور جوع کے حالات، مردار کھانے پڑتے اور جانور بھی پریشان، انسان بھی پریشان۔ اور دیکھیے، انسان کو جب بہت سخت بھوک لگتی ہے، جسم میں کمزوری آتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے، نگاہوں میں بھی کمزوری آتی ہے، اور آدمی کہتا ہے آنکھ میں اندھیرے آ رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے، نگاہوں کی کمزوری ضعف بدن کی وجہ سے، اور ضعف بدن کی وجہ سے جب نگاہ کمزوری ہوتی ہے تو سامنے منظر دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، آدمی آسمان کی طرف دیکھے دھندلا دھندلا دھوئے دھوئے جیسا لگے گا، ادھر ادھر دیکھے دھوئے دھوئے جیسا دھندلا دھندلا نظر آئے گا۔ تو ان مکہ والوں کو ایسا ضعف، ایسی کمزوری ہو گئی کہ اس کی وجہ سے ان کو آسمان پر دھواں نظر آنے لگا، کمزوری کی وجہ سے، شدت احوال کی وجہ سے۔ لہذا اس زمانے میں مکہ کے سردار ابو سفیان مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ تو آپ کی قوم پولیس وہ جو ہے اس وقت پریشان ہے، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے گلے کی رسد حضور نے مکہ والوں کے لیے بھیجی اور ان کے حالات درست ہو گئے۔ تو گویا دھوئے سے مراد لینے کا بھوک قحط کی وجہ سے آنکھ پر جو دھندلا پن آ جاتا، جس کی وجہ سے آسمان اور زمین کے بیچ میں ان کو دھوئے دھوئے جیسی کیفیت معلوم ہوتی، وہ مراد ہے نمبر دو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ایک دھواں مراد ہے جو قیامت کی علامتوں میں سے ہے، جب بالکل قیامت قریب آ جائے گی تو ایک دھواں ظاہر ہوگا جو مشرق اور مغرب پورے افق کو چھا جائے گا، مشرق سے مغرب دھواں ہی دھواں، زمین سے آسمان دھواں ہی دھواں، پورے دھواں آسمان زمین کے بیچ میں چھا جائے گا، اور وہ دھواں 40 دن 40 رات رہے گا۔ اہل ایمان کو معمولی تکلیف ہوگی جیسے نزلہ، زکام، سردی، اور کافروں کے لیے نشے جیسی کیفیت ہو جائے گی، وہ دھواں کافروں کے پیٹ میں جائے گا، ناک میں، کان میں، دبور سے نکلے گا اور ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایسا خطرناک دھواں جو قیامت کی علامتوں میں سے ہوگا، وہ دھواں یہاں آیت کریمہ کے اندر مراد ہے۔ نمبر تین، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت شروع ہو جائے گی تو یہ آسمان جو ہے تحلیل ہو جائے گا اور تحلیل ہو کے دھوئیں کی شکل میں بدل جائے گا. دیکھو برف ہے منجمد شکل میں ہے, اب وہ تحلیل ہو کر کے پانی بن جاتا ہے, آئس کریم ہے منجمد شکل میں تحلیل ہو کے دودھ بن جاتی ہے. آسمان جو اس وقت پر جامد شکل میں ہے تو وہ تحلیل ہوگا اور تحلیل ہو کر کے دھوئیں کے اندر وہ بدل جائے گا. وہ دھواں آیت میں مراد ہے, یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے, یوم تأتی السماء بدخان مبین, جس دن آسمان کھلم کھلا دھواں لائے گا, یغش الناس, جو دھواں تمام لوگوں کو گھیر لے گا, تمام لوگوں کو جو ہے گھیرنے والا دھواں ہوگا, چھانے والا ہوگا, ھذا عذاب الیم, یہ دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون, لوگ دعا کریں گے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دیجئے, ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا, انا لہم الذکرا وقد جاءہم رسول مبین, ان کو سمجھنا نصیحت فہم تدبر کہاں سے نصیحت حاصل ہوگا, کہاں سے ان کو نصیحت حاصل ہوگی, کہاں سے ان کو سمجھنا نصیب ہوگا, حالانکہ ان کے پاس ایک رسول آ چکے جن کی رسالت بالکل بین ظاہر اور کھلی ہوئی ہے, ایسے رسول ان کے پاس آ چکے. چنانچہ انا لہم الذکرا, ان کو نصیحت کہاں سے ملے گی؟ دیکھو عذاب جو ہے ایک مرتبہ آخری عذاب آ جائے تو اس کے بعد تو نصیحت اور سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب یہ نصیحت کے لیے آتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پیچھے بار بار گزرا کہ کمل, بفادے, جرات, طوفان, یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے. کیوں؟ نصیحت کے لیے, تاکہ یہ سدھر جاوے, ایمان لے آوے. پھر بڑا گرد کا عذاب آئے, اس کے بعد تو نصیحت کا کوئی مطلب ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے جو عذاب آتے ہیں وہ کائی کے لیے؟ نصیحت اور توبہ کروانے کے لیے, بڑا عذاب ہلاک کرنے کے واسطے. تو ایک مرتبہ جب چھوٹے چھوٹے عذاب آئے تو اس کے بعد تو نصیحت کا موقع بھی رہتا ہے, بڑے عذاب کے بعد نصیحت کا کوئی موقع نہیں. تو انا لہم الذکرا, جب عذاب نازل ہو جائے گا تب پھر ان کو کہاں سے سمجھنا نصیب ہوگا, وقد جاءہم رسول امین, رسول مبین, حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آ چکے جن کی رسالت بالکل ظاہری اور کھلی ہوئی ہے. ثم تولوا عنہ, لیکن ان کافروں نے تو رسولوں سے منہ پھرایا, رسولوں کی بات نہیں مانی. وقالوا معلم مجنون, اور وہ کافر کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اور دیوانہ بھی ہے. یعنی یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب دینے میں کچھ سوچتے بھی نہیں, بے دھڑا دھڑ بولتے جاتے, بیچ میں سانس لیے بغیر فوراً دوسرا برا لقب دیتے. دیکھو کہا نے معلم, فوراً کہا مجنون. معلم کا کیا مطلب؟ ان کے معلم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجنی رومی غلام ہے, گائے کے عداس غلام, جو قبیلے بنو ثقیف کی طرح وہاں طائف کے اندر رہتا تھا, تاکہ یہ غلام ان کو سب چیزیں سکھلاتا ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ جو واقعہ وہاں آئے گا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو وہاں ایک باغ میں آپ نے پناہ لی تھی, تو وہ عداس غلام آیا آپ کے پاس کھوسہ انگور کا لے کر, حضور نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا تو اس سے اس کو تعجب ہوا کہ آپ کو کیسے بسم اللہ معلوم, یہ عداس نینوا کا رہنے والا تھا, حضرت یونس علیہ السلام کی شریعت پر چلتا تھا, تو اس کو تعجب ہوا. اس طرح تعارف ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس وہ تو میرے بھائی ہیں. پھر اس کو تعارف ہوا, کو ہو، یہ اللہ کے آخری نبی ہے جن کی نبوت کی بات ہم زمانوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر عداس ایمان لائے، پھر ان کے نام پر مسجد بنی، آج تک وہاں طائف میں مسجد عداس موجود ہے۔ تو اس کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ عداس سب سکھاتے اور سکھا کر کے وہ ہم کو قرآن سناتے ہیں۔ انا کاشف العذاب قلیلا، ہم ان کے اوپر سے تھوڑا سا عذاب دور کر دے دے، انکم عائدون، وہ پھر دوبارہ نافرمانی کی طرف لوٹیں گے اور پہلے کی طرح حرکت کرنے لگیں گے۔ دیکھو یہاں عذاب سے وہی مراد لینے کا، کون سے چھوٹے چھوٹے عذاب جو سمجھانے کے لیے آتے تھے، اس لیے کہ بڑا عذاب آ جائے اس کے بعد تو عذاب دور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے فرعونی قوم کے اوپر غرق کا عذاب فائنل عذاب آیا، تو اس کے بعد تو ان کے عذاب دور ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ قلیل کا کیا مطلب؟ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم قلیل مدت کے لیے دور کر دیتے تھے، پھر بھی وہ دوبارہ اصلی برائی پر لوٹ آتے تھے۔ جیسے کہ پیچھے روایت سنی کہ طوفان والا عذاب آیا، انہوں نے کہا وعدہ کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، تو بیچ میں سات دن عذاب ختم ہو گیا۔ پھر ٹکی والا عذاب آیا، پھر ان لوگوں نے وعدہ کیا تو پھر سات دن عذاب ختم ہو گیا۔ یہ جو بیچ میں وقفہ آتا ہے، وقفہ اسی کو کہا گیا ہے قلیل، چھوٹے چھوٹے عذاب کا وقفہ۔ انکم عائدون، لیکن تم لوگ تو پھر اصلی حالت پر لوٹ آتے ہو اور پہلے جیسی کفر والی حرکت کرنے لگتے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس قیامت کے دن ہم بڑی پکڑ کریں گے۔ بعض نے اسے قیامت کا دن مراد لیا ہے اور بعض مفسرین نے مکہ والوں کی نسبت سے غزوہ بدر کا دن مراد لیا ہے، کیونکہ اس دن مکہ والوں کی بڑی پکڑ ہوئی، 70 مرے 70 قید ہوئے۔ ان منتقمون، اور ہم ہی کافروں نافرمانوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ان مکہ والوں سے پہلے فرعونی قوم کو بھی آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے باعزت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر کے تشریف لائے۔ کریم کا ایک معنی باعزت، کریم کا دوسرا معنی جو اپنی امت پر شفقت اور نرمی کرنے والے، کریم کا تیسرا معنی اپنی امت کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اور ہر نبیوں نے اپنی امت کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا۔ قومیں تکلیف دیتی تھی، جھٹلاتی تھی، تو نبی فوراً عذاب کی بد دعا نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا، ان ادعو الی عباد اللہ، یہ کہ اے اللہ کے بندو، میں تم کو جس ایمان کی دعوت دیتا ہوں اس ایمان کو قبول کر لو، اور میری اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تم لوگ بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کا پہلا مطلب جو مفسر نے لیا یہاں علامہ محلی نے، کہ ان ادو الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، جو دعوت میں تم کو دے رہا ہوں اس کو قبول کر لو۔ اور قبول کرنے کی نشانی کیا؟ نبی کی اطاعت ظاہر میں ہوتی ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ میری دعوت کو دل سے قبول کرو، اور اس کی ظاہری علامت کیا؟ ظاہر میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھلاؤ۔ ایک مطلب آیت کا یہ۔ دوسرا مطلب کیا؟ ان ادعو الی عباد اللہ، فرعونیوں، اللہ کے بندوں کو رہا کر دو، چھوڑ دو، روانہ کر دو میرے ساتھ ملک شام جانے کے لیے۔ اور مراد ہے کہ بنو اسرائیل جو فرعونیوں کے یہاں غلام بن کر کے غلامانہ زندگی گزارتے تھے، ان کو چھوڑ دو کہ میں ملک شام آبائی وطن جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ ساتھ بنو اسرائیل بھی آبائی وطن ملک شام چلے آوے۔ یہ جو ہے آیت کا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کو تم رہائی دے دو، یہ ملک شام میرے ساتھ چلے جاوے۔ گویا آیت کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ فرعونیوں کے محکوم تھے, غلام تھے, وہاں سے آزادی کا مطالبہ کیا ہے. آزادی کا مطالبہ یہ بھی نبیوں کی سنت ہے, اسی لیے ہمارے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی, اور دین و اسلام اور ایمان کی حفاظت اور جو ہے آزادی کے عظیم مقصد کے خاطر انہوں نے عظیم شان قربانیاں پیش کی. آگے فرمایا, انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, کہ جو بات اللہ نے دی وہ بات پہنچاتا ہوں, اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا ہوں. امین کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحی کا امین ہوں, وحی میرے پاس محفوظ ہے. واللہ تعالی علی اللہ, اور تم اللہ تعالیٰ کے اوپر زبردستی مت کرو. اللہ پر زبردستی کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کو مت چھوڑو تکبر کر کے, بلکہ تواضع کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی توہین مت کرو. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ, اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ ہی رہنے دو, اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ مت بناؤ. کہ فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام اور بندہ بنا رکھا تھا, فرعون لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا, خود کو خدائی کے درجے پر اس نے قائم کر رکھا تھا. اس لیے فرمایا, ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین, و اللہ تعالی علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین, یقیناً میں تمہارے پاس قلم کھلی دلیل میری رسالت کی اس بات پر لایا ہوں, اور وہ کیا آسا اور ید بیضہ اور دوسرے معجزات, و انی عدت بربی و ربکم ان ترجمون, اور میں حفاظت مانگتا ہوں میرے رب سے اور تمہارے رب سے, یہ کہ تم مجھے پتھر مار کے مار ڈالو. یعنی عام طور پر لوگ نبیوں کی مخالفت میں نبیوں کو پتھر بھی مارتے تھے, کہیں مجھے تم سنسار کر ڈالو, میری دعوت ادھوری نہ رہ جائے. اسی لیے میں میرے اللہ سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حفاظت میں رکھنا, یہ لوگ مجھے پتھر مار کے مار نہیں ڈالے, ختم نہ کر ڈالے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ, اگر تم میری دعوت کی تصدیق نہیں کرتے, میری دعوت کے اوپر ایمان نہیں لاتے, تو کم سے کم جو ہے میرا راستہ چھوڑ دو, میں دوسروں کو دعوت دوں گا. بہت سے اللہ کے بندے ماننے والے میری دعوت میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو, مجھے چھوڑ دو, میں اپنا کام کروں. فاعتزلون, اور مجھے تکلیف دینا پریشان کرنا چھوڑ دو. لیکن پھر بھی قوم کے لوگوں نے فرعونیوں نے چھوڑا نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے, پیچھے پڑ کے رہے. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون, جب لوگ پیچھے پڑے ہی رہے, ایمان بھی نہیں لائے, ستانا بھی نہیں چھوڑتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بد دعا کی, ان ہؤلاء قوم مجرمون, اے اللہ یہ تو بڑی مجرم قوم ہے, نافرمان مشرک قوم ہے. اللہ کے یہاں سے جواب ملا, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, موسیٰ آپ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل جاؤ, مصر کو چھوڑ کر کے تمہارا پیچھا کیا جائے گا, فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے کے لیے آئے گا. اب اس میں بات آ گئی کہ تم جاتے جاتے جب نکلو گے نا, تو راستے میں سمندر آئے گا, تو سمندر میں ڈنڈا مارنا, راستے بن جائیں گے. وَتُرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, آپ سمندر کو چھوڑ دیجئے کشادہ, یعنی اس میں بیچ میں کشادہ چوڑے چوڑے راستے ہو, اس حالت میں تم اس کو چھوڑ دینا. یعنی تمہارے پار ہونے کے لیے جو راستے بنیں گے اور جس بیچ میں کشادہ راستے سمندر میں ہو جائیں گے, اس کو اسی حالت پر چھوڑ دینا. یہاں تک کہ فرعونی لوگ آ کر کے اس میں غرق ہو جائیں گے, وہاں تک ان کو اسی حالت کے اندر چھوڑے ہوئے رکھنا. بعض حضرات نے اس کا معنی رہوا کا کیا ہے, ٹھہرے ہوئے رہنا, بعض نے ساکن سکون سے رہنا, بعض نے خشک ہونے کا معنی بھی لیا ہے, سوکھے سوکھے راستے. کیونکہ اتنی صدیوں سے پانی ہوئے تو نیچے کیچڑ ہوئے, چلنا بھی مشکل, لیکن کہ نہیں اللہ کی طرف سے وہ راستے سوکھے ہو جائیں گے. آپ سمندر کو چھوڑ دینا, وہ سمندر آپ کے لیے آپ کے ساتھی کے لیے راستے بنا دے گا, رہوا اس کو سکون سے کھلے راستے میں چھوڑ دینا. انہم جند مغرقون, فرعونی لوگ آئیں گے اور وہ سب ڈبو دیے جائیں گے, اور ڈبو دیے گئے. کم ترکو من جنات وعیون, ہائے کتنے باغیچے چھوڑ کے چلے گئے. مصر کی عالیشان باڑیاں, وعیون پانی کے چشمے, وزروع کھیتیاں, ومقام کریم باعزت عالیشان مجلس, مکانات, محفل, پارٹی گاہیں, سب چھوڑ چھوڑ کر کے چلے گئے. ونعمہ, آرام کا سامان, بہترین سامان. کانو فیہا فاکہین, ان کا بہترین سامان, ان کی بہترین مجلسیں, جس میں بیٹھ کر کے وہ باتیں بنایا کرتے تھے, ان کی مجلسیں گرم ہوا کرتی تھی, سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے. کذالک وأورثناها قوما آخرین, اسی طرح ہم نے ان چیزوں کا ایک دوسری قوم کو مالک بنا دیا. اس سے ثابت ہوا, بعض نے ثابت کیا کہ بنو اسرائیل گھر کے فرعون کے بعد دوبارہ مصر آئے اور فرعونیوں کی تمام چیز پر قابض بنے. عباس کے کہنے وہ مصر واپس نہیں آئے, ملک شام ہی چلے گئے. تو وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ کا مطلب لینے کا, بنی اسرائیل آئے تو نہیں لیکن مصر کی تمام چیزیں بنو اسرائیل کی ملکیت اور تصرف میں آئی. جیسے آپ نے کہنے کہ فلانا کھیت میری مالکی میں ہے, حالانکہ جب کہ آپ اس کھیت پر گئے نہیں, وہ آپ وہاں تصرف کر سکتے, اس کو بیچ سکتے, اس کو کسی کو زراعت پر دے سکتے, وہ اس کے اندر آپ اینٹ بنوا سکتے. تو گویا بنی اسرائیل کی ملکیت اور تصرف میں ملک مصر آ گیا. اور بعض نے یوں کہا کہ مصریوں کے پاس جیسی راحت آرام کی چیزیں تھی, ایسی چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی عطا فرما دی. فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین, ان کے اوپر آسمان بھی نہیں رویا, ان کے اوپر زمین بھی نہیں روئی, اور ان کو توبہ کرنے کے لیے موقع اور مہلت بھی نہیں دی گئی. یہ کیا مطلب, آسمان بھی نہیں رویا نے زمین بھی نہیں روئی؟ نمبر ایک, اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان کے اوپر دروازے بنے ہوئے ہر مومن کے لیے دروازے, ایک دروازے میں سے مومن کے اعمال داخل ہوتے ہیں, جو نیک عمل کرے گا اس دروازے سے اللہ کے دربار میں جائیں گے. ایک دروازے سے اس کی روزی اتر کے آتی ہے, جب اس کی موت ہوتی ہے تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں, تو دروازے رونے لگتے ہیں کہ اوہو, جہاں سے اس کے نیک اعمال گزرتے تھے, نیک مومن کی روزی جاتی تھی, وہ بیچارہ چلا گیا, اب نیکی بھی بند, روزی بھی بند, اس پر وہ دروازے روتے ہیں. تو دروازوں کے بند ہونے کی وجہ سے وہ دروازے رونے لگتے ہیں, تو فرعونیوں کے لیے نہ آسمان کے دروازے روئے نہ زمین کی کوئی چیز روئی, کیونکہ نافرمان لوگ, نافرمانوں کے اوپر کون روئے. نمبر دو, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب غریب الوطنی کے اندر انتقال کرتا ہے, وطن سے دور اجنبیت میں, غریب الوطنی میں انتقال کرتا ہے, تو اس کی موت کے اوپر آسمان اور زمین روتے ہیں. کیونکہ اگر اپنے وطن میں وہ مرتا تو رشتے دار روتے, غریب الوطنی میں مرا اس کو شہید کا درجہ ہے حدیث میں, غریب الوطنی میں جو آدمی مرے وہ شہید ہے, تو اس کے اوپر جو ہے آسمان اور زمین روتے ہیں, لیکن فرعونیوں کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے. نمبر تین, بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ رونے کا مطلب ہے غم زدہ ہونا, کا زمین اور آسمان مومن کی نیک صالح کی موت پر غم زدہ ہوتے ہیں, لیکن ان فرعونیوں کی موت کے اوپر نہ آسمان کو غم ہوا نہ زمین کو کوئی غم ہوا, بھر گیا ان کا بھر تھا یہ مجرموں کا, وہ سب گئے یہاں سے, اس لیے وہ کہاں سے غمگین ہوں گے. اور بعض نے لفظ اہل کو مقدر مانا ہے کہ آسمان والے بھی ان کی موت سے نہیں روئے اور زمین والے بھی ان کی موت سے نہیں روئے. دیکھو, بعضوں کی موت سے لوگوں کو بہت رونا آتا ہے, اور بعضوں کی موت سے زبردستی رونا چاہو تو بھی رونا نہیں آتا ہے, بلکہ لوگ دل دل میں سوچتے ہیں کہ اچھا اور گرانے جگہ ہو گئی. اس طریقے سے لوگ جو ہے دل کے اندر سوچتے ہیں, تو اس طریقے سے ان کی موت کے اوپر نہ آسمان روئے نہ زمین روئی, یعنی آسمان اور زمین والے کوئی بھی نہیں روئے. کہتے ہیں کہ فرعونیوں کے جو باغات تھے وہ دریائے نیل کے دونوں کناروں کے اوپر دور دور تک مسلسل چلے گئے تھے. عثمان سے لے کر رشید تک یہ دونوں شہر کے نام ہیں, وہاں تک ان کے باغات کا سلسلہ تھا اور خود دریائے نیل میں سے 9 خلیجیں نکلتی تھی اور یہ 9 خلیجوں کے اطراف میں ہر جگہ بہترین فرعونیوں کے باغات تھے. وہ تمام کے تمام دھڑے کے دھڑے رہ گئے اور یہ لوگ عذاب میں ختم ہو گئے. ایک خلیج کا نام تھا خلیج اسکندریہ, دوسری خلیج دمیات, تیسری خلیج سردوس, تیسری خلیج منف, چوتھی خلیج فیوم, پھر خلیج منتہا. اس طریقے سے دوسری بہت ساری خلیجیں تھی. امام ابن کثیر نے یہ چند نام نقل کیے ہیں. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 40 دن تک زمین روتی ہے, لیکن یہ فرعونی لوگ ایمان نہیں لائے تھے اسی لیے ان کی موت کے اوپر زمین 1 گھنٹہ بھی نہیں روئی. اور بعض حضرات نے آسمان کے رونے سے مراد لیا ہے آسمان کا لال ہو جانا. یہ جو آسمان لال ہوتا ہے نا, یہ آسمان کے رونے کی علامت ہے. یہ شفق احمر, یہ اس کے رونے کی علامت ہے.